نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. كتاب الغسل سين پر سکون ہے, ٹھیک ہے, سین پر سکون کے ساتھ کتاب الغسل پہلے معنی لکھ لیجیے. جب پیش یعنی دمے کے ساتھ ہو غسل اور سین پر سکون ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واش کرنا, دھونا. غین پر دمے کے ساتھ ہو غسل ہو تو واش کرنا, دھونا, یا وہ پانی جس سے دھوتے ہیں, یا وہ پانی جس سے دھوتے ہیں. پھر غسل, غین پر فتحہ کے ساتھ غسل, اس ایکٹ کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اس ایکٹ کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. پھر غسل, غین کے کسرے کے ساتھ صابن کو کہا جاتا ہے, صابن جس سے آپ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے وضو میں پڑھا تھا وضو, وضو اور وضو. ٹھیک ہے, تو سیم غسل. اس لیے آپ دیکھیں کہ عربی میں اعراب کی بہت, یعنی جو آپ گرامر جب صرف اور نحو پڑھتے ہیں نا, تو صرف اور نحو میں خاص طور سے کیا ہوتا ہے, یہی جو آخری کا یا پھر اس کا جو فتحہ دمہ یا کسرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور یعنی بعض اوقات تو اتنے معنی چینج ہوتے ہیں کہ فاعل مفعول ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو یعنی عربی زبان میں اس کی بھی یعنی حرکات کی بھی بہت اہمیت ہے, اسی لیے پھر اس کو لہنے چلی کہتے ہیں. اگر آپ ایک فتحہ دمہ یہ چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گی, وہ آپ کی بڑی غلطی شمار ہوگی. تو کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, معنی میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. پھر غسل کے معنی لکھے ہیں آپ لوگ, تمام بدن کے دھونے کا نام غسل ہے, تمام بدن کے دھونے کا نام غسل ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ دوسری امتوں یا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں خاص طور سے امت مسلمہ کو صفائی اور طہارت کا خاص طور سے اس پر دھیان دینے کے لیے کہا گیا ہے, یہ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں. اور اسی لیے غسل اور وضو کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک روحانی صفائی محسوس کرے, اور یہی چیز امت مسلمہ کو دوسرے تمام لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے الحمدللہ. اور خصوصاً عبادت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو, کیونکہ عبادت قبول کب ہوتی ہے, جب انسان پاک صاف ہوگا, یا چاہے تو وہ وضو سے ہو, اگر وہ غسل کی حاجت ہے تو وہ غسل کرے, اس کے بعد اس کی عبادت قبول ہوگی. اسی لیے امام بخاری نے جب یہ باب باندھا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ قرآنی آیت لائے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن سے حکم ثابت ہے کہ غسل کرنا فرض ہے, ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَتَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے. اگر تم بھی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تمہیں سے واش روم سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے, لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم اس کا شکر کرو. تو یہ پہلی آیت لائے ہیں وہ اس کی اہمیت کے لیے, اور دوسری آیت سورہ نساء کی لائے ہیں کہ غسل کرنا ضروری ہے, اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں ترجمہ دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کی جس وقت کہ تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو, اور نہ اس وقت کی غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں, یہاں تک کہ غسل کر لو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں, یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے, یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے, تو پھر نہ تم پاؤ پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا, پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب یہاں پر تم پاس گئے ہو عورتوں کے, تو اس سے مراد ایکچولی یہاں پر حالت یعنی جنابت کا مطلب دیا گیا, یعنی یہ نہیں کہ بوس و کنار, کیونکہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ بوس و کنار کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر آپ نے شہوت سے نہ چھوا, شہوت نہ کی ہو تو. بہرحال یہ دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غسل جو ہے وہ فرض ہے, یعنی غسل کرنا فرض ہے. کن حالتوں میں غسل کرنا فرض ہوگا؟ حالت جنابت کے بعد, حیض کے بعد, نفاس کے بعد اور احتلام کے بعد. ٹھیک ہے, یعنی جو فرض آتا ہے غسل کن حالتوں میں فرض ہوگا تو وہ آپ لوگ ون بائی ون لکھ لیں, حیض, نفاس, جنابت, احتلام, اس میں فرض ہے غسل کرنا. اور پھر اگر ان تمام صورتوں میں اگر آپ پانی نہ پائیں تو پھر آپ تیمم کا قصد کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے قائم مقام غسل ہوگا. اگر آپ پانی نہیں پائیں ان حالتوں میں اور آپ کو غسل کرنا ہے تو پھر مٹی سے آپ تیمم جو کریں گے تو وہ بھی غسل کے قائم مقام ہوگا. پھر سیکنڈ پوائنٹ لکھیے, کافر سے مسلمان ہونے کی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے. جب کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو اس صورت میں غسل کرنا مستحب ہے, اور کچھ اسکالرز اس کو واجب قرار دیتے ہیں. بریکٹ میں لکھتے ہیں کچھ اسکالرز اس کو واجب قرار دیتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے جمعہ کے دن غسل کرنا. تین رائے ہیں اس میں لکھنے, تین اوپینین ہیں. ایک گروہ کہتا ہے واجب ہے, دوسرا گروپ کہتا ہے فضیلت ہے, افضل ہے, مطلب کرنا غسل کرنا افضل ہے جمعہ کے دن, اور تھرڈ گروپ کہتا ہے مسنون ہے. یہ ہم ان شاء اللہ باب الجمعہ جب پڑھیں گے نا تو اس میں بھی پڑھیں گے. اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ خاص طور سے حدیث آئی ہیں یہ بتانے کے لیے. اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا فرض نہیں ہے, کیونکہ اس دن دور دراز سے لوگ آتے تھے اور سفر کی گرمی کی وجہ سے ان کی بہت پسینے کی اسمیل آتی تھی, اس لیے اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ غسل کرو, لہٰذا یہ واجب نہیں ہے, اس لیے مسنون میں آئے گا یا پھر آپ اس کو افضل کہہ سکتی ہیں. پھر فورتھ پوائنٹ ہے عیدین میں غسل کرنا مستحب ہے, عیدین دونوں عیدوں کے موقع پر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چار پوائنٹ لکھ لیے, عیدین میں مستحب ہے. ٹھیک ہے, حدیث دیکھیے. باب الوضوء قبل الغسل, غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں مالک نے شام سے خبر دی, وہ اپنے والد سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے, پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے, پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے. تو یہاں پر غسل جنابت کا ایگزیکٹ طریقہ. اب دیکھیں جب وضو کا بھی طریقہ ہم لکھتے ہیں نا, تو اس میں وضو میں وہ حدیث والا طریقہ ہی آنا, جب آپ سے جواب مانگا جائے نا تو جواب میں وہی والا حدیث کا یعنی تقریباً آنا چاہیے, وہی اسٹیپس آنے چاہیے, اپنے مرضی سے ہم نہیں لکھیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ خصوصاً وضو اور غسل کا طریقہ حدیث کے الفاظ میں یاد کریں, یعنی جب آپ سے کوئی پوچھے یا آپ بتانا چاہے تو آپ کو وہی ایگزیکٹ حدیث یاد ہو اس طرح سے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے جنابت کے لیے تو آپ اس میں پہلے وضو کرتے, تو اس سے امام بخاری پہلے یہ دلیل لائے ہیں اور یہ والی حدیث لائے ہیں کہ جس میں غسل سے پہلے وضو کرنا ثابت ہے. اس لیے جنابت والے غسل میں پہلے وضو کیا جائے گا اور پھر جب آپ نہاتے ہیں غسل کرتے تو اس کے بعد دوبارہ وضو کی حاجت نہیں رہتی. ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا عامش سے روایت کر کے, وہ سالم بن ابی الجعد سے, وہ قریب سے, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, وہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا, البتہ پاؤں نہیں دھوئے, پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا, پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا, پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا. یہاں پر اس حدیث میں بیان کرنے میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے, یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہونا چاہیے, پہلے شرمگاہ ہونی چاہیے, اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. تو یہاں پر حدیث بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا ہے, کیونکہ دوسری تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہے, یعنی یہ ایک سنگل حدیث کو چھوڑ کر باقی تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے جہاں گندگی لگی ہو گندگی کو دھویا جائے گا, پھر ہاتھ دھو, پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے آپ, پھر شرمگاہ کو دھوتے تھے, اس کے بعد آپ وضو کی طرح کا وضو کرتے, پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہاتے اور سر کی جڑ کو اچھی طرح گیلا کرتے, تر کرتے, پورے بدن پر پانی بہاتے, پھر ایک طرف ہٹ کر آپ پیر دھو لیتے تھے. یہ اصل صحیح غسل کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہی طریقہ ہے. تو اس حدیث میں یہ آگے پیچھے ہو گیا ہے بیان کرنے میں. اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے, ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی زید نے حدیث بیان کی, انہوں نے زہری سے, انہوں نے عروہ سے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے, اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی برتن کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں اور ایک ہی ساتھ غسل کر بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایکچولی وہ ہمارے یہاں پر جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے تھے ہم سوچتے کہ رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں. یہ حدیث سن کر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں پر یہ حدیث گران گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف, یعنی وائف زینت اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہے باہر والوں کے مقابلے, یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے سے نہیں آنا ہے زینت کر کے, لیکن ہمارے یہاں پر الٹا حساب چلتا ہے کہ جب باہر جائیں گے تو زینت کر کے جائیں گے اور ہسبینڈ کے لیے کبھی نہیں کریں گے. تو یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ہی برتن میں پانی بھر کر غسل کر سکتے ہیں, پہلا پوائنٹ. دوسرا کہ अगर हाथ डाल दें, यानी एक दूसरी हदीस से ये बात पता चलती है, वो भी आप यही लिखने कि आप दोनों एक साथ बर्तन में हाथ डाल रहे थे यानी पानी लेने के लिए, इससे पता चलता है कि अगर आपके हाथ को नजासत ना लगी हो तो वो पानी पाक होता है और उसी पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का हाथ एक साथ पानी के टब में जा रहा था और वो उससे गुस्ल कर रहे थे। और फिर यहाँ ये जो बर्तन का नाम लिया गया है, जिन अहादीस में इसका जिक्र है, एक सा पानी का जिक्र आता है, उस बर्तन में एक सा पानी आता है, तो इन्हें बहुत कम पानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मदीना में उस वक्त पानी की बहुत कमी थी, बहुत किल्लत थी पानी की। और जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुछ लोग पूछने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल कितने पानी में गुस्ल किया करते थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, बीच में पर्दा पड़ा होता था हम तो जानते हैं, आपने एक सा पानी बाहर से ही मंगवाया और फिर गुस्ल करके बताया और कहा कि इस तरह से। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा एक दफा हदीस बयान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल एक सा में पानी में गुस्ल किया करते थे। उस वक्त हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया के पास बैठे थे, जो मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते समझे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो इतने पानी में गुस्ल नहीं होगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह यह हदीस बयान कर रहे थे, तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने उनसे बहस नहीं की, बल्कि सहाबा कराम का तरीका आप देखें, उन्होंने कहा कि तुमसे पहले गुजरे हुए लोग जो तुमसे बेहतर थे, जिनके बाल तुमसे बड़े थे, वो एक साम में ही गुस्ल किया करते थे, तो वो खामोश हो गए। अब देखिए कि इन्हें सहाबा कराम कितने बेहतर तरीके से बात बताया करते थे। तो एक्चुअली यहाँ बताने का मकसद ये कि पानी बहुत ज्यादा ना बहाए थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है कि हम क्या करते हैं, जो शावर खुला रहता है तो कुछ तो मतलब यानी कुछ लोग तो घंटों लगा देते हैं गुस्ल करने के लिए और वो पानी बह रहा है इतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर पानी की सहूलत है, हमें तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जितना दिल चाहे हम पानी बहाएं, बल्कि जितने कम पानी में गुस्ल हो सकता है बेहतर है आप अपने पानी में गुस्ल कर लें, बिला वजह पानी ना बहाएं। तो अल्लाह के रसूल कम पानी में गुस्ल किया करते थे। फिर अगली हदीस देखिए इस बारे में कि एक सांह या इसी तरह किसी चीज के वजन भर पानी से गुस्ल करना चाहिए। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल समद ने, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू बकर बिन हफ्स ने, उन्होंने कहा मैंने अबू सलमा से हदीस सुनी कि मैं और अबू सलमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में गए। उनके भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आपने सांह जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक्त हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा हायल था। इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि यजीद बिन हारून बहज और जद्दी ने शोबा से कदर सा के अल्फाज रिवायत किए हैं, यानी सा के बराबर, यानी उन्होंने ये अल्फाज एक्स्ट्रा रिवायत किए दूसरी हदीस में, यानी जो सा होता यानी एक वजन एक पैमाना होता है उसके बराबर इतना पानी। तो यानी आप कह सकते हैं कि यानी 5 या 6 लीटर भी आप उसमें भी आप गुस्ल कर सकते हैं, 3 लीटर के पानी में भी कुछ लोगों ने गुस्ल करके दिखाया। तो यानी इस तरह से भी उन लोगों ने किया, क्योंकि पानी की सब बहुत ज्यादा किल्लत थी, बहुत ज्यादा कमी थी। हम सब जानते हैं कि मदीना में बहुत दूर दराज के इलाकों में कुएं पाए जाते थे और इतनी दूर से पानी लाना पड़ता था, लिहाजा वो लोग बहुत कम से कम पानी इस्तेमाल करते थे। और हमने पिछली दफा पढ़ा था आपको याद होगा कि जो गंदगी निकालने के लिए वो जो तरीका इस्तेमाल करते थे, तो पहले क्या करते थे, खुरच देते थे ताकि ज्यादा पानी ना लगे। आज हमको खुरचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो पानी से निकालते हैं। उस जमाने में पानी कम था, इस वजह से वो लोग पहले उस चीज को वैसे ही निकाल देते थे गंदगी को, ताकि पानी कम लगे। और फिर अगर वो धब्बा रह भी जाता और अब पानी के निशान में कुछ रंग नहीं आता, तो वो समझे क्या चीज हो गई, वो गंदगी पाक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह हदीस में एक्चुअली यहाँ पर इसकी शरह में हाफिज इब्न हजर अल-असक़लानी लिखते हैं कि अबू सलमा जो कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के रजाई भांजे थे, यानी दूर शरीक भांजे थे और वो आपके महरम थे, तो फिर आयशा चूंकि उनके कोई साथी थे जो ताबई थे और उनसे हदीस पूछने आए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो दोनों साथ चलते हैं पूछते हैं। जब उन्होंने पूछा तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बीच में पर्दा लटका हुआ था, ये लोग बाहर थे, और उन्होंने जब बताया तो उन्होंने उतने पानी में गुस्ल करके बता दिया, यानी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, यानी पर्दे के अंदर से उन्होंने प्रैक्टिकली करके बता दिया, यानी कपड़ों के ऊपर से उन्होंने गुस्ल करके बता दिया, ताकि ये बात उनको समझ में आ जाए कि इतने पानी में भी नहाना हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका उन्होंने बताया। तो मसलून गुस्ल यही है कि एक सा पानी इस्तेमाल किया जाए, और ये तकरीबन 3.25 सेर जो हमारे यहाँ का 3 लीटर, क्योंकि सेर यानी जो होता है, कुछ लोग कहते कि सेर बड़ा होता था, कुछ लोग कहते कि थोड़ा सा छोटा होता था किलो के लिहाज से, तो तकरीबन 3 लीटर या 3.5 लीटर बनता है, उसके आसपास बनता है। ठीक है, फिर अगली हदीस देखिए, हदीस नंबर 254, क्योंकि ये दोनों हदीसें उससे का पैमाना बताने के लिए है। इस बारे में कि जो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाए, जैसे हम पढ़ते हैं ना गुस्ल में कि 3 मरतबा पानी बहाने का जिक्र क्यों मिलता है, एक्चुअली स्किन को गीला करने के लिए मिलता है, यानी अगर किसी को ज्यादा दफा डालना पड़े, स्किन गीली नहीं हो रही, तो उतनी ज्यादा भी डाल सकता है वो, क्योंकि वजू में हम जब सर का मसा करते हैं तो सिर्फ बालों को हल्का सा पानी से हाथ फेर लेते हैं, लेकिन गुस्ल में سر کی اسکن گیلی ہونا ضروری ہے، اس لیے تین دفعہ کا یا اسکن کو گیلا کرنے کا ذکر ہے. ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا، میں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی، ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا. تو غسل میں سر کی اسکن کا تر ہونا ضروری ہے. حدیث سے امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غسل میں سر کی اسکن کا تر ہونا یعنی گیلا ہونا ضروری ہے. لکھ لیں آپ لوگ ایک پوائنٹ. اور یہ حدیث اس وقت بیان کی گئی کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب غسل جنابت کا ذکر کیا تو لوگوں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ بحث کی، تو تب آپ نے یہ حدیث بیان کی یہ بتانے کے لیے، یعنی آپ نے اشارے سے بھی کیا نا، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی سر کی طرف بتایا. تو آپ نے یہ حدیث اس وقت بیان کی جب لوگ آپ سے تھوڑی بحث کر رہے تھے کہ اچھا کیسے یعنی کیا سر کو گیلا کرنا ہے، کتنی دفعہ ڈالنا ہے، اس طرح کا کچھ پوچھ رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سر کا گیلا ہونا ضروری ہے. پھر اس بیان میں کہ صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا، حدیث نمبر 257. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے عامش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے. یہ حدیث سب سے ایکیوریٹ ہے، اگر آپ لوگ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. غسل کا جنابت کا طریقہ اگر آپ کو بتانا ہو غسل جنابت کا، تو یہ والی حدیث اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو اس سے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ تمام بدن پر ایک بار پانی ڈالنا کافی ہے غسل کے لیے اگر بدن بھیگ جاتا ہے تو. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ غسل جنابت میں ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا مست ہے، واجب ہے. غسل جنابت میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا واجب ہے. اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا. محمد بن مسلح نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم بحاق بن مخلد نے بیان کیا، حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے دائنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے. حلاب ایک برتن ہوتا ہے جس میں اونٹنی کا دودھ سما سکے، اتنا بڑا برتن ہوتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اونٹنی کا دودھ سما سکے. تو آپ وہ برتن پانی سے پر کر کے منگاتے اور اس سے غسل فرماتے، یا اس سے خوشبو رکھنے کا برتن مراد لیا گیا ہے، یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یعنی کبھی آپ محض اپنے برتن منگاتے جس میں خوشبو ہوتی اور کبھی اس میں پانی بھی ہوتا. تو اصل میں یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی چیز کا، کیونکہ خوشبو جو ہوتی تھی اس زمانے میں اس کا اثر نمایاں نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ پہلے سے خوشبو لگی بھی ہو آپ کے اوپر اور آپ اس کے بعد غسل کر رہے ہوں اور وہ نہیں بھی دھلی تو اس کا مطلب ہے غسل ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات کچھ جیسے مہندی ہم جب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب غسل کر بھی لیتے تو کیا ہوتا ہے، اس کا رنگ باقی رہتا ہے. تو ایکچولی یہاں پر دو چیزیں بتانا مراد ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہو جو گندگی یا ناپاک نہیں ہے، جو نجاست نہیں ہے، اور آپ نہانے کے بعد بھی اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصود ہے. دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو جو لوگ خوشبو کے تعلق سے بہت زیادہ یعنی کانشیس ہو جاتے ہیں، تو یہی حدیث اگلی دو حدیثوں میں سیم یہی بات بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے خوشبو لگائی تھی اپنے بدن پر، اس کے بعد غسل کیا اور خوشبو کا اثر باقی تھا آپ کے اوپر اور آپ نے اسی حالت میں احرام باندھا. تو اگر آپ نے پہلے سے خوشبو لگائی بھی تھی اور نہانے کے بعد بھی اس خوشبو کا اثر باقی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے، یعنی منع نہیں کیا گیا اس کا. اور تیسری ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئی، آپ اپنی بیوی کے پاس یعنی آپ اس کی حالت میں گئے تھے، اس کے بعد آپ نے جنابت کا غسل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے تعلق سے پہلے خوشبو لگانا پسندیدہ ہے، جائز. تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر حدیث میں آئی ہیں. اگلی حدیث دیکھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، سیم وہی ہے بات، لیکن یہاں پر حدیث بھی دیکھ لیجیے آپ مزید. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عامش نے کہا، کہا مجھ سے سالم نے، قریب کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے کے کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا، یعنی میمونہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا انہوں نے، تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا لیکن آپ نے اسے پانی کو خشک نہیں کیا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجیے، اس سے یعنی سیم وہی ہے جسے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، صرف اس میں ٹاویل یوز نہ کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہ دونوں حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ نے ٹاویل یوز کیا اور بعض اوقات نہیں کیا، تو دونوں چیزیں جائز ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بنا پر ٹاویل یوز نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے یوز نہیں کیا تھا، لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تولیہ آپ کو جب دیا گیا تو آپ نے لے لیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غسل جنابت میں پہلے بھی حدیث میں پڑھا اور یہاں پر بھی کہ ناک میں پانی اور کلی واجب ہے تمام اسکالرز کے نزدیک، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ وضو میں پھر کیا آ جائے گا، ناک میں پانی اور کلی خود بخود آ جائیں، بس پیر آپ آخر میں دھوئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ غسل جنابت میں تمام بدن پر پانی بہانا ہے، اور بہتر ہے یعنی جو مسنون غسل ہوگا مسنون غسل جنابت اس میں پہلے وضو کرنا پسندیدہ ہے، اور لیکن غسل جنابت میں ناک میں پانی اور کلی کرنا مست ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر لیجیے، پانچ منٹ ہمارے پاس ہے، پھر اس کے بعد اگلے کنٹینیو کرتے ہیں ہم، ہاں کچھ اسکالرس کے نزدیک، لیکن حدیث سے تو یہی پتہ چلا کہ آپ سے ہم پہلے وضو کرتے تھے، لہٰذا بہتر تو یہی، وضو کو جی ہاں مسنون، اور لیکن کلی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ تو واجب، لیکن جو اگر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو طریقہ کیا نظر آتا ہے ہم کو آپ کا، وضو کرنا، ٹھیک ہے جی، اور کوئی کچھ پوچھنا، ٹاویل ٹاویل یوز کرنا، آپ نے کبھی یوز کیا کبھی نہیں کیا نہانے کے بعد جسم خشک کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، تولیہ یوز نہ کرنا اس کو نیکی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یوز کریں گے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی زیادہ اجر ملے گا، اس سے اللہ کے اس نے کبھی یوز کیا ٹاویل اور کبھی نہیں بھی استعمال کیا، آپ دیکھیں کہ یعنی آج کے دور میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی ضروری آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھو، اس کے بعد وضو کر لیا، وضو کے بعد پھر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، پھر اس کے بعد پورے بدن پر سے پانی بہا لیا سر اور پورے بدن پر سے، اور پھر ایک طرف ہٹ کے پیر دھو لیے تو کافی ہو جائے گا، یا اگر آپ شروع میں ہی پورا وضو کر لیتے ہیں پیر بھی دھو لیتے ہیں تو پھر آخر میں ہٹ کر دھونے کی ضرورت نہیں، وہ اصل میں پورے بدن پر بہانا ہے، لیکن ہم لوگ کرتے تو کریں گے تو ایسے نا کیونکہ کوئی ایک طرف ہی پہلے ڈالنا پڑے گا، ہے نا، ایک سب تو سب پر نہیں ڈال سکتے، تو چاہے تو کہیں بھی، لیکن ایسا نہیں کہ ہر اس پر تین تین بار ڈالیں آپ، یہ نہیں ہے، اور وہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ تھا پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں سب کو سکھایا جاتا تھا کہ جب تک آپ دعا نہ پڑھ لیں پانی پر، اور پانی جو ہے پڑھا ہوا پانی آپ بکیٹ میں نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کو غسل نہیں ہوگا، یا پھر کوئی نیت بتائی جاتی تھی، تو نیت ضروری ہے ویسے، یعنی آپ غسل جنابت کریں یہ نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک نارمل نہانے میں اور غسل جنابت میں یہی فرق ہوگا کہ غسل جنابت میں ایک تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا اور دوسرا نیت کرنی پڑے گی، نارمل نہانے میں آپ کو کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیت تو ضروری ہے، دل میں یہ بات ہو کہ آپ جنابت کا غسل کریں یہ ضروری ہے، جیسے وضو کے لیے ضروری ہے نیت، جی سر، لیکن جو مسنون طریقہ ہے تو وہ تو بات سے آئے گا، لیکن اگر آپ کو یہ ہو کھٹکا ہو کہ آپ بھول جائیں گے آخر میں پیر دھونا تو اس لیے آپ آخر میں بھی دھو، پہلے بھی دھو سکتی ہیں، لیکن مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آخر میں ایک طرف ہٹ کر پیر دھوئیں گی، اس کی حکمت اسکالرس نے یہ بیان کی، اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں بعض اسکالرس لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں ہمارے جیسے بعض ٹب اور اتنی اچھی فرشیاں تو نہیں ہوتی، وہ تو مٹی کا نیچے مٹی ہی ہوتی تھی اصل میں نا، کوئی فرشیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ اسی پر نہاتے تھے، تو وہ جہاں نہاتے تھے وہاں پر کیچڑ سا ہو جاتا تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ یعنی پانی وہیں رہا رکا رہا ہوگا، تو اس سے وہ ایک طرف ہٹ کر پیر دھو لیتے تھے کیونکہ پیر نیچے رہتے تھے نا زمین پر، تو اس وجہ سے پیر کو بعد میں دھو لیتے تھے تاکہ پیروں پر وہ گندگی نہ لگی رہے، پانی کی سہولت دیکھ کر نہ چاہیے، جب پانی بند ہوتا ہے آپ نے کبھی کیا ہوگا نا، آپ کو بھی اتفاق ہوگا کہ جب پانی بند ہوتا ہے تو ایک مگ پانی ہوتا ہے، ایک مگ میں آرام سے وضو ہو جاتا ہے آرام سے الحمد للہ، لیکن اب جب وہ پانی بند نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہی زیادہ پانی میں وضو کرتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو بہت مشکل بنا لیا رسم، لیکن دین الحمد للہ ہمارا بہت آسان ہے، وہ جابر بن عبداللہ نے جو جواب دیا تھا کہ جو تم سے پہلے کے لوگ تھے وہ غسل کر لیا کرتے تھے، اس میں وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے الحمد للہ، ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے، نہیں ہے ذکر ہے دوسری حدیث میں صابن کا بھی رہتا ہے جھاگ رہتا ہے، جی صحیح ہے، اوریجنل صابن ہے، آگے کی حدیث دیکھیے، کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ اب یہ بھی حدیث ہم پہلے جیسے وضو کے بارے میں پڑھ چکے تھے. آپ دیکھیں امام بخاری ماشاء اللہ کتنا لائن. مجھے لگتا ہے اس زمانے کے لوگوں کی بھی وہی مینٹیلٹی تھی جو آج کے ہمارے دور کی ہے. کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی؟ ابن عمر اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اس پانی سے غسل میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی چپک کر گر گیا ہو. امام بخاری یہاں پر یہ باب لائے ہیں کہ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہ ہو اور ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو پانی نجس نہ ہوگا. کیوں لائے امام بخاری کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور آپ دھونے سے پہلے اس کو برتن میں ڈال دیتے ہیں تب بھی پانی نجس نہیں ہوگا, آپ اس پانی سے غسل کر سکتے ہیں کیونکہ جنابت نجاست حکمی ہے حقیقی نہیں ہے. کیونکہ جنابت کا جو بظاہر کوئی اوپر سے دکھائی دیتی ہے نجاست نہیں نا, وہ تو ایک ہماری سوچ ہے سمجھیں. اب یہاں پر آگے حدیث دیکھیے. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا, کہا ہم سے اسلح بن حمید نے بیان کیا, قاسم سے واشر رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے, یعنی کبھی میرا ہاتھ اور کبھی آپ کا ہاتھ, کبھی دونوں ہاتھ مل بھی جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی غسل جنابت ہی کر رہے ہوتے تھے اور وہی ہاتھ برتن میں پڑتے تھے لیکن اسی سے وہی پانی سے وہ غسل کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اگر پڑ بھی گیا پانی میں تو وہ پانی گندا نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک ہی ہے. پھر نیچے کی حدیث دیکھیں, ہم سے مسدد نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے حماد نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا, وہ اپنے والد سے وائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے سمجھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے. اس حدیث کے لانے سے غرض یہ کہ جب ہاتھ پر نجاست کا شبہ ہو تو ہاتھ دھو کر برتن میں ڈالنا چاہیے اور اگر کوئی شبہ نہ ہو تو بغیر دھوئے بھی جائز. یہ دونوں حدیثیں انہوں نے یہاں پر جمع کر دی عنوان کے تحت یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہو تو پھر کیا کریں گے, آپ ہاتھ کو دھو لیں گے, اور اگر ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہو تو کیا کریں گے, آپ کو ہاتھ اس پانی میں ڈال سکتے ہیں. اب تو خیر ویسے شاور بھی ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑی اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن جو لوگ بکیٹ یوز کرتے ہو تو اس کے لیے ہے. اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے دہانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابی جعد کے واسطے بیان کیا, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب تھے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, اور انہوں نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا, آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا. سلیمان عامش کہتے کہ مجھے یاد نہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں. پھر دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی, پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا, پھر سارے بدن پر پانی بہایا, پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے. بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ, اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا نہیں تولیے کا. یہ حدیث کو یہاں پر تیسری بار لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پانی دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرائے, یعنی کیونکہ سیدھا ہاتھ ہمارا صاف ہوتا ہے نا, یعنی یا ہم ہر پاکی کے لیے پہلے سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں, تو یعنی دھونے کا طریقہ کیا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا جائے گا, کیونکہ یا پھر اگر یہ ہاتھ سے شرمگاہ دھوئیے کچھ بھی دھوئیے تو پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا جائے گا, تو یہ بھی طریقہ کار ہے. تو اس لیے خاص طور سے یہ حدیث یہاں پر لائی گئی ہے, حالانکہ یہ سیم حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے. تو امام احمد کہتے ہیں کہ امام احمد اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہ رہی تولیہ جب آپ کو دیا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تولیہ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تولیہ کبھی آپ نے لیا گیا اور کبھی نہیں بھی لیا ہے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ آداب غسل میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پہلے خوب اچھی طرح سے استنجا کر لیا جائے, ٹھیک ہے. یہ بھی غسل جنابت میں یا اس کے آداب میں سے ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں گے اور استنجا کریں گے. جو بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے غسل جنابت کے لیے پھر بھی ہم کو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیز نکل رہی ہے اس جگہ سے, تو آپ اگر اچھی طرح سے ایک بار دھو لیں اس کے بعد اگر نکلتا بھی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ استنجا کر لیں گے اچھے سے تو انشاءاللہ پھر وہ شک بھی آپ کا باقی نہیں رہے گا. تو یہ بھی غسل کے آداب میں سے. اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے, یہی وہ والی حدیث ہے جو ہم عام طور پر ہمارے یہاں سنتے رہتے ہیں نا. ہمارے یہاں کیا سنتے ہیں کہ اگر وضو کر رہے ہیں آپ تو پہلے اعضا خشک نہیں ہونے چاہیے, خشک ہونے سے پہلے کنٹینیوسلی سارے اعضا دھو لیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ آدھا وضو کر لیا تھا اور اعضا آپ کے سوکھ گئے اور پھر آپ وہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو امام بخاری یہ حدیث دلیل کے طور پر لائے ہیں, اور سیم وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جو میمونہ رضی اللہ عنہ ہماری حدیث ہے, کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا, پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا, پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنے غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے پورا وضو کر لیا تھا، لیکن پیر کب دھوئے؟ بعد میں دھوئے۔ تو اس میں کنٹینیویشن پتہ چل رہا ہے وضو کا؟ نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا پھر کہ یعنی آپ کنٹینیوشن یعنی یہ یک کی بات دیکھ رہے تو دھوئیں گے، لیکن آپ آخر میں آپ نے پیر دھوئے نا، تو آپ جو ہے اگر جیسے وضو کر رہے تھے آپ کچھ یعنی آپ کو بٹن بند کرنے یا بچہ رو رہا تھا اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑا اور آپ کے پیر دھونے رہ گئے تھے، تو آپ وہ کر کے آ جائیں اور پھر پیر دھو لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ اسکالرس جیسے ہمارے یہاں جو باتیں مشہور ہیں، تو کچھ اسکالرس سے کیا کہنا ہے کہ جب آپ کے اعضا خشک ہو جائیں تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے امام بخاری یہ حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وضو پہلے کیا غسل میں اور پیر بعد میں دھوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر آپ نے پیر دھوئے ترتیب تو وہی رہے گی، جو وضو کی ترتیب ہے وہی رہے گی، ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، یعنی پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تو ترتیب وہی ون بائی ون وہی رہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اس طرح سے۔ ایک اور اثر بیان کیا گیا یہاں پر اوپر ہی آپ دیکھیں اسی میں سیم حدیث کے اوپر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ابن عمر کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ الامت کہا جاتا ہے ان کو، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا، یعنی انہوں نے وہ وضو کر چکے تھے، کچھ اعضاء ان کے خشک ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے دھویا قدموں کو، پیروں کو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، برقرار رہے گا، اور اس اثر کو یعنی اثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے قول کو۔ ٹھیک ہے، تو اس اثر کو امام شافعی اپنی کتاب الام میں روایت کیا۔ کتاب الام کون سی تھی؟ میں بار بار ذکر کرتی ہوں آپ کو، سب سے پہلی کتاب جو امام شافعی نے لکھی فقہ کے بارے میں، اصول کے بارے میں، اور یہ پہلی کتاب ہے جو اصول فقہ کے بارے میں یا کوئی بھی اصولوں کے بارے میں لکھی گئی۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اسکالر نے لکھا ہے، لیکن ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی نو ڈاؤٹ امام شافعی نے لکھی۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے اس اثر کو اپنی کتاب الام میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بازار میں وضو کیا، پھر ایک جنازے میں بلائے گئے، تو وہاں آپ نے موضع پر مسح کیا اور جنازے کی نماز پڑھی، اور حافظ نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری یہ لا کر اثر میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ غسل اور وضو میں موالات واجب نہیں، یعنی اگر ایک چیز موالات مطلب یعنی وہ ترتیب تو برقرار رہے گی، یعنی آخر میں پیر دھونا ہے تو آخر میں ہی پیر دھوئے جائیں گے، لیکن اگر بیچ میں کوئی اعضا سوکھ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اسی وضو کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ آگے دیکھیے حدیث، آخری حدیث ہے آج کی، حدیث نمبر 270، اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کی اور خوشبو کا اثر ابھی باقی رہا۔ یہ پہلے والی سیم حدیث ہے، لیکن یہاں پر اس عنوان کے تحت لائے امام بخاری۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے وہ اپنے والد سے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ ایکچولی ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک اور ساتھ میں، یہ دو لوگ جو ہے، ایک تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے، وہ اسٹرکٹلی یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ احرام کے وقت تو خوشبو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسرے صحابہ کے قائل تھے کہ اگر خوشبو کا اثر باقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے کہا کہ نہیں، میں نے خود اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی تھی، اور اس کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھا اور آپ کے جسم پر خوشبو کے نشان اور اثرات باقی تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لی تھی، غسل کرنے سے پہلے خوشبو لگا لی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہے تو کوئی پرابلم نہیں، وہ ہو سکتا ہے، یعنی حج ہو جائے گا یا وہ احرام آپ نے جو باندھا ہے وہ صحیح ہوگا۔ تو آپ کے جسم مبارک پر خوشبو کا اثر باقی تھا، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر اثر باقی ہے اور نشان نہ بھی نکلے اور آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے بالوں کو ڈائی کر، تو اس میں جو ڈائی کرنے میں ہے کہ جو چیز آپ نے لگائی، کلر لگایا کرا بالوں کو، اب وہ دھل کر نکل گیا، اس کا رنگ چھوڑ گیا وہ، تو اس کے بعد اگر ہم غسل کریں گے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ تو ہاں ہو جائے گا، کیونکہ جو اصل چیز تھی وہ چلی گئی، نکل گئی، جو اگر جو سوکھ رہی تھی اس نے کیا چھوڑ دیا؟ اپنا رنگ چھوڑ دیا۔ سیم مہندی کا بھی اسی طرح سے، جب اگر آپ مہندی لگاتے ہیں لیکن مہندی کا پورا وہ لیپ اگر لگا ہوا ہے اس صورت میں وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا. لیکن جب آپ وہ مہندی کو دھو لیتے ہیں اور وہ لیپ نکل جاتا ہے اور اس کا اثر بس رنگ باقی رہ جاتا ہے, اس کے بعد آپ غسل کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ غسل ہو جائے گا. تو پھر اسی طرح سے نیل پالش کا ہے کہ نیل پالش میں کیا ہوتا ہے, جب آپ لگاتے ہیں نیل پالش تو کیا ہوتا ہے, اس کا رنگ رہ جاتا ہے, وہ اس کا چھلکا نکل جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بلکہ وہ چھلکا کیا رہتا ہے, باقی رہتا ہے. اور بعض مہندیاں بھی ایسی آ رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ جب وہ مہندیاں اترتی ہیں جیسے لگتا ہے جیسے نیل پالش کس نے لگائی تھی. اسی لیے بہت احتیاط لگانی ہے مہندی بھی. جو آج کل کی کون ہے تو فون کو دیکھ کر استعمال کریں, کہ اگر اس کو مہندی لگانے کے بعد اس طرح سے چھلکے نکلتے ہیں اسکن پر سے, تو اس کا مطلب ہے کہ پانی اندر تک نہیں پہنچ رہا, تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لگاتے ہیں اور وہ لگانے کے بعد آپ اس پر سے نہا بھی رہتے ہیں لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے جسم پر, اس کا رنگ باقی رہتا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ کا غسل ہو جائے گا. یہ بتانا مقصود آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد للہ کتنی آسانیاں ہم کو پتہ چل گئی الحمد للہ. تو یہ اس لیے امام بخاری خاص عنوان کے تحت لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اس کو سمجھ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.